سامعین محترم، ابھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ الحدیث استاذ العلماء استاذیم حضرت مولانا منیر احمد صاحب منور دامت برکاتہم درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تمام دوست تشریف لائیں سامنے اور جڑ جڑ کر بیٹھیں، ابھی درس حدیث ہوگا۔ آپ تمام دوست تشریف لائیں اور درس حدیث سنیں۔
سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی اس وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور جو حدیث پاک پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے کذابون، جو بہت بڑے جھوٹے، اور ایک حدیث میں ہے دجالون، بہت بڑے مکار، فریب کار، دھوکے باز اور فراڈیے۔ وہ کیا جھوٹ بولیں گے، کیا دھوکہ دیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دو باتیں آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا۔ پہلی بات کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دوسری بات کہ جو جھوٹ بولے، ایک بھی جھوٹ بول دے، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اور آپ نے ان سے ایک بات پوچھی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھڑ سوار دشمن ہیں جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب انتم مصدقین، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا ما جب ربنا بکا الا صدقن، کہ ہم نے ہمیشہ یہی تجربہ کیا کہ آپ سچ ہی سچ بولتے ہیں، تو آپ نے اپنے صدق کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہراکل کی طرف دعوت اسلام کے لیے نامہ مبارک بھیجا تو وہاں پر ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ہراکل نے ان کو بلایا اور بلا کر 11 سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا اَكُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کہ جو کچھ وہ اب بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے تم جھوٹ کے ساتھ ان کو متہم کرتے تھے؟ یہ سوال کیا، جواب دیا ابو سفیان نے، حالانکہ وہ کافر ہے، اسلام ابھی نہیں لائے، وہ کہتا ہے کہ لا، ہم کبھی بھی ان کو جھوٹ کے ساتھ متہم نہیں کرتے تھے۔ پھر ہراکل نے وجہ بیان کی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ جو شخص بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیوں کر بولے گا؟ تو یہاں پر بھی صدق کے بارے میں اس نے سوال کیا، اور قرآن کریم میں ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، جو آدمی اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی، وہ کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے اس پر وحی نازل نہیں کی، وہ کہے وحی میرے اوپر نازل ہوئی، وہ نبی نہیں، وہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو یوں اللہ پر جھوٹ بولے، یہ ہے کذب یا تکذیب، کہ اللہ کے احکامات کی وہ تکذیب کرے، جھٹلائے۔ تو صرف یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم ہے، فرمایا اظلم، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو جھوٹ یہ بہت بڑا ایک عیب ہے، جس میں یہ عیب پایا جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہو اس میں کبھی جھوٹ والا عیب ہو نہیں سکتا۔ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت بڑی مذمت بیان کی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ ایک اور مرزا قادیانی کا قول کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔ ایک جگہ لکھا تکلف سے جھوٹ بولنا گو کھانا ہے، پاخانہ کھانا ہے۔ ایک جگہ لکھا، ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھا کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا، یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ اور مرزے کی کتاب ہے نصرت الحق، اس نے ایک شعر لکھا، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، لعنت اللہ علی الکاظمین، اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہے، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرا اس کی جناب میں۔ تو خود مرزے کے نزدیک جھوٹ بولنا گو کھانا، اور جھوٹ بولنے والا یہ کتوں سے، سوروں سے، بندروں سے بدتر، کنجروں سے بدتر۔ یہ مرزا صاحب خود جھوٹ کی کتنی مذمت کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کو پرکھنا ہے، اور کیسے پرکھنا ہے، اس معیار پر پرکھنا ہے جو معیار مرزا قادیانی نے خود بتایا۔ دیکھو، ایک جھوٹ بولا جاتا ہے خبر میں، ماضی کی خبر، حال کی خبر، وہ جھوٹی نکلے خبر، ایک یہ ہے جھوٹ، اور ایک یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اللہ نے مجھے بتایا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے الہام کیا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور وہ ویسے نہ ہو تو گویا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو آج کی نشست میں ماضی حال کو چھوڑ کر یہ جو مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں، ان کی روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ یہ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے خود اسی کو معیار بنایا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جاننے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی مہ کے امتحان نہیں ہو سکتا۔ صدق کذب کے پرکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میری پیش گوئی سے زیادہ اور کوئی کسوٹی نہیں۔ ایک جگہ لکھا، اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ 100 پیش گوئیاں میں کروں اور ان میں سے ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ ایک جگہ لکھا، مدعی کاذب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی، یہی قرآن کریم کی تعلیم اور یہی تورات کی۔ مدعی کاذب جھوٹا، مدعی نبوت، اس کی کوئی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ اب آپ حضرات دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک یہ کہ سچے نبی کی کوئی پیش گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچے نبی کی کوئی پیش گوئی جھوٹی، آپ کہیں نا اپنی زبان سے، کوئی تھوڑا سا آپ بھی جاگنے کا ثبوت دیں، سچے نبی کی کوئی پیش گوئی، بولے نا، جھوٹی نہیں ہو سکتی, اور جس کی ایک پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ 100 پیشین گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. یہ دو باتیں یاد کر لیں کہ سچے نبی کی کوئی پیش گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی, اور جس کی ایک پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا ہے. اب مرزا قادیانی کا یہ ہے اپنا پیش کردہ معیار, سچے نبی کی ہر پیش گوئی سچی. آپ بھی کہنا سچے نبی کی ہر پیش گوئی سچی, اس کی کوئی پیش گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی جو قرآن کریم میں ہے, کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے معامل بن کر کوشش کریں کہ قرآن کریم جیسی کتاب لائیں, فرمایا نہیں لا سکتے. اور تخفیف کر دی کہ پورا قرآن کریم نہیں, فاتو بعشر سور مثلی, اس جیسی 10 صورتیں لاؤ, نہ لا سکے. پھر اور تخفیف کر دی, فاتو بسورت مثلی, ایک صورت اس جیسی لاؤ, نہ لا سکے. اور بھی تخفیف کر دی, فل جاتو بے حدیث مثلے, اس جیسی ایک عیب تو لاؤ, لیکن یہ نہ لا سکے. تو آج تک صدیاں گزر گئیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق کوئی قرآن کریم کی ایک عیب جیسی عیب بھی پیش نہیں کر سکا. تو پیش گوئی کہہ دو سچی, پیش گوئی سچی, اور جس کی پیش گوئی سچی وہ نبی سچا. آج آپ بھی میرا ساتھ دیں گے, پیش گوئی جواب دیں سچی, اور نبی بھی سچا. قرآن کریم میں پیش گوئی اسی طریقے سے کی گئی, وَإِذْ جَعَدَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی, حتیٰ کہ مظلومین پکار اٹھے, اخرجنا من ہذہ القرية الظالم اہلھا. قرآن کریم نے ان کی فریاد کو نقل کیا, اتنے ظلم و ستم ڈھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے العیاذ باللہ العیاذ باللہ قتل کا منصوبہ تیار کیا, بالآخر ان مظالم کی وجہ سے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا, مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اب یہ مظلومین ہیں, یہاں سے مظلوم بن کر جا رہے ہیں. اور قریش مکہ یہ شام کی طرف جب تجارت کے لیے جاتے تو مدینہ کے پاس ان کا راستہ گزرتا. اب اگر مدینہ کے وہ مظلوم مسلمان ان ظلم کرنے والوں کو پکڑتے ہیں, ان کے قافلوں پر حملہ کرتے ہیں, یہ کوئی تعدی نہیں, یہ کوئی ظلم نہیں. جو کچھ انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف گیا, اور جب وہ تجارتی قافلہ ساز و سامان لے کر, بڑا قیمتی سامان لے کر واپس آ رہا تھا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کا راستہ روکا جائے. ابو سفیان کو بھی اطلاع ہو گئی تو اس نے معروف راستہ چھوڑ کر ایک سہلی غیر معروف راستہ اختیار کر لیا اور ادھر ابو جہل کی طرف اطلاع بھی بھیج دی کہ ہمارے قافلے کا مسلمان تعاقب کر رہے ہیں. تو ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا اور جب روانہ ہوا 950 کا لشکر اور یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ ہم ان کی کھوپڑیوں میں شراب پئیں گے اور ان کا بیج ختم کر دیں گے, یہ کہہ کر وہاں سے بڑے دعوے کر کے چلا. اب یہاں دو جماعتیں ہو گئیں, ایک تجارتی قافلہ جس کو عیر کہا گیا تفسیروں میں, اور دوسرا یہ ابو جہل کا لشکر جس کو نفیر کہا گیا. اب یہ دو تھیں جماعتیں, ایک تجارتی قافلہ اور ایک یہ فوجی لشکر. تو اللہ تعالی یہ جا رہے تھے تجارتی قافلے کی طرف, اور ظاہر بات ہے کہ تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے اس تیاری کی اور اسلحہ کی, جنگی تیاری کی, جنگی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں جو جنگ کے لیے ہوا کرتی ہے. یہ تو قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے اختیار دے دیا وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهِ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, کہ یہ دو جماعتیں ہیں, ایک تجارتی قافلہ ہے جس میں 60 کے قریب تاجر ہیں ان کا قافلہ, اور دوسری طرف یہ فوجی لشکر ہے 950 پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے پوری قوت لے کر آ رہے ہیں. اب تمہیں اختیار ہے, چاہو قافلے کی طرف جاؤ اور چاہو لشکر کا مقابلہ کرو, جدھر بھی جاؤ گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا, اللہ تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے دے گا. یہ ایک پیش گوئی تھی, یہ پیش گوئی تھی, آپس میں مشورہ ہوا. تو مشورے میں یہ پایا کہ کافر تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کی بجائے لشکر کا مقابلہ کر کے جب اللہ نے وعدہ کر دیا انہا لکم کہ تمہیں ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا, تو خواہ افرادی قوت ہماری تھوڑی ہے, اسلحہ کے لحاظ سے بھی تیاری نہیں ہے, کھجور کی چھڑیاں ہیں, لیکن مقابلے میں جانا چاہیے تاکہ کفر کی طاقت کی کمر ٹوٹ جائے اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں. چنانچہ لشکر کے مقابلے میں جانے کا فیصلہ ہوا. لیکن عجیب بات کہ وہ لشکر کافروں کا میدان بدر میں پہلے پہنچا, اور اس کے دو حصے تھے, ایک حصہ تھا پکا اور ایک حصہ ریتلا, اور پانی کا انتظام بھی اسی پکے حصے میں. ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا اور انہوں نے جا کر پانی پر بھی قبضہ کر لیا, اور جو پکا حصہ تھا وہاں جا کر پڑاؤ ڈال لیا, اور بعد میں جب مسلمان پہنچے وہ ریتلا حصہ نہ پانی اور نہ وہاں پر کوئی اور دوڑ سکتے ہیں چل سکتے ہیں, ریت ہی ریت. شیطان نے بعض کے دل میں اس قسم کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے, آگے پتہ نہیں انتہا کیا ہوگی, کہ پکا حصہ پانی والا وہ تو ان کے حصے میں آ گیا, ہمارے پاس تو ریت ہے اور پانی نہیں ہے, تو آگے کیا ہوگا معلوم نہیں. لیکن اللہ تعالی کی رحمت, اللہ کی مدد, اللہ تعالی نے اسی وقت بادل اٹھائے, بارش ہوئی, بارش کے نتیجے میں معاملہ الٹ ہو گیا کہ جب بارش آئی تو جو ریتلا حصہ تھا وہ ریت بیٹھ گئی, چھڑکاؤ ہو گیا, وہ بن گیا پکا, اور جو ان کا پکا والا حصہ تھا وہ پانی کو جذب نہ کر سکا, وہاں کیچڑ ہی کیچڑ. اب کافر پریشان ہے اور مسلمان مطمئن ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذِبَانْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی, پانی انہیں بھر لیا, پی لیا, جانوروں کو پلایا, بعض کو غسل کی حاجت تھی انہیں غسل کر لیا. اب ان کے قدم کفار کے پھسر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قدم وہاں پر جمے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یوں مدد کی اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی فوجیں اتار دیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک کافر ہمارے سامنے آتا اور ہم ابھی اس کو مارنے کا ارادہ کرتے کہ وہ چیخے مارتا ہوا زمین پر دھڑام ہوتا, اس لیے کہ فرشتوں کی لاٹھی پہلے پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کر کے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور سب 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے. تو وہ جو پیش گوئی تھی پوری ہوئی یا نہیں, وہ سچی ہے یا نہیں, تو کہہ دیں کہ نبی کی کہ یہ پیش گوئی سچی, پیش گوئی سچی, تو نبی سچا, نبی سچا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ پیش گوئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. اصل یہ کہ یہ جو ایرانی فارسی لوگ تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی, اور اہل مکہ کے پاس جو کفار مکہ ہیں ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں, اور رومی یہ عیسائی لوگ ان کے پاس آسمانی کتاب انجیل, اگرچہ تحریف شدہ لیکن انجیل ہے, اور مسلمانوں کے پاس بھی آسمانی سچی کتاب قرآن کریم. تو کفار مکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فارس اور روم کی جنگ ہوئی اور فارس یہ رومیوں پر غالب آ گئے, تو اس پر کفار مکہ کو خوشی ہوئی. خوشی کس بات کی؟ کہ جیسے وہاں مقابلہ ہوا جو آسمانی کتاب کے بغیر تھے اور ادھر آسمانی کتاب والوں کا مقابلہ ہوا, یعنی فارسیوں کا اور رومیوں کا, تو جو آسمانی کتاب کے بغیر تھے فارسی وہ رومیوں پر غالب آ گئے. تو یہاں پر بھی مقابلہ یہی چل رہا ہے, ایک طرف ہیں قرآن کریم والے اور دوسری طرف ہے یہ کفار مکہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں. تو جیسے وہاں پر بغیر کتاب والے وہ کتاب والوں پر غالب آئے, ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طریقے سے ان کتاب والوں پر غالب آئیں گے. جبکہ مسلمان وہ یہ چاہتے تھے کہ رومی وہ غالب آئیں, کہ وہ بھی کتاب والے ہم بھی کتاب والے, اس پر مسلمانوں کو خوشی ہوتی, وہ یہ چاہتے تھے. لیکن فارسیوں کے غالب آنے کی وجہ سے کفار مکہ نے بغلیں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو تانے دیے کہ جیسے وہاں صورت بنی ہے ہمارا مقابلہ ہوگا, ہم بھی تم پر اسی طریقے سے غالب آئیں گے. اب یہاں پر مسلمانوں کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی, بار بار جو ان کے تانے ہوئے, بار بار انہیں آوازیں کسے, تو پریشانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے, ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت رومی لوگ مغلوب ہو گئے, لیکن ایک وقت آئے گا سیغلبون 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 فی بضع سنین, کہ 3 سے لے کر 9 سال تک, بزن 3 سے لے کر 9 سال تک یا 10 تک, اس عرصے میں رومی پھر غالب آئیں گے. یہ پیش گوئی کی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام جو کفار مکہ کے بار بار کے تانے سن چکے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے یہ ایتیں کفار مکہ کے سامنے پڑھی. عبی بن خلف سامنے آیا, وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ کس نے کہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, قال نبینا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور اللہ کا یہ حکم, اللہ کا یہ فرمان, نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ غالب آئیں گے. عبی بن خلف کہنے لگا کہ اچھا, پھر ہم اس پر شرط باندھتے ہیں. شرط باندھ لی گئی کہ اگر تو رومی غالب آ گئے, اہل کتاب رومی غالب آ گئے, تو عبی بن خلف 10 اونٹ دے گا, اور اگر فارسی غالب آ گئے تو پھر ابوبکر صدیق ان کو دے گا 10 اونٹ. اور ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا, یہ ذہن میں رکھ لیں, بعد جوا بعد میں حرام ہوتا ہے, یہ ایک جوا ہے, شرط لگ رہی ہے, لیکن اس وقت تک کی مار جوا حرام نہیں ہوا تھا, یہ شرط باندھ لی گئی اور مدت رکھی گئی 3 سال کی, کہ 3 سال کے اندر اندر رومی غالب آئیں گے, یہ شرط باندھ لی گئی. 10 اونٹ شرط میں اور مدت رکھی گئی 3 سال. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ حضرت ان آیات کے بعد یہ شرط باندھ لی, تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ان آیات میں 3 سال کی مدت مقرر نہیں کی گئی, بیزم تو کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت کو, لیکن اب شرط طے ہو چکی تھی, تو نبی صاحب نے بڑی مصلحت اور حکمت کے ساتھ ایک تدبیر بتائی, فرمایا کہ ابو عبی بن خلف کے پاس دوبارہ جا, وَزَاجِدْهُ فِي الْخَطَرِ وَمَا دِدْهُ فِي الْأَجَلِ, کہ جا اور اس کو جا کر کہے کہ ہاں بھائی شرط کے اندر کچھ اضافہ کرتے ہیں, شرط بڑھا کر رکھتے ہیں, کیونکہ عبی بن خلف کا خیال تو یہ تھا کہ کبھی رومی غالب نہیں آ سکتے, تو وہ زیادہ شرط پر خوش ہو جائے گا, لہذا اس کے ساتھ شرط میں اضافہ کر دے اور ادھر مدت بھی بڑھا دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر یہی کہا, ہاں جب آئے تو عبی بن خلف دیکھ کر کہتے ہیں لعلّک کا نہ دمتا, معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اب پشیمانی ہے اور نادم ہے کہ یہ شرط باندھ بیٹھے. تو وہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نادم نہیں, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ شرط کے اندر بھی اضافہ کیا جائے اور مدت بھی 9 سال کی رکھی جائے. ابو عبی بن خلف نے 100 اونٹوں کا سن کر خوشی سے اس کو قبول کر لیا. اب 100 اونٹ طے ہو گئے کہ اگر تو فارس وہ غالب آ گئے رومیوں پر, تو ابوبکر صدیق 100 اونٹ ان کو دیں گے, اور اگر رومی غالب آ گئے تو عبی بن خلف 100 اونٹ یہ دے گا. یہ آپس میں طے ہو گیا اور مدت 9 سال کی مقرر کی گئی. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ طے کر کے جانے لگے, تو چونکہ عبی بن خلف وغیرہ یہ حالات دیکھ رہے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ شاید یہ مکہ چھوڑ جائیں گے, اس لیے عبی بن خلف کہنے لگا کہ ابوبکر صدیق اگر آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں تو کون دے گا یہ ضامن دو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, وہ ضامن بن گئے, وہ ضامن بن گئے کہ میں دوں گا. اس کے بعد معاملہ چلتا رہا, معاملہ چلتا رہا, اور سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد کے لیے کفار مکہ روانہ ہوئے, تو عبداللہ بن ابی بکر نے ابو عبی بن خلف کو پکڑا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تو وہاں پر مر جائے, قتل ہو جائے تو کون دے گا پھر, لہذا تو بھی ضامن دے. تو اس نے بھی پھر ضامن دے دیا. اب ادھر سے بھی ضامن, ادھر سے بھی ضامن, احد میں گئے, اور جب احد میں گئے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے عبی بن خلف کو زخم لگا, اور وہ زخم ایسا کہ مکہ میں واپس آ تو گیا, لیکن اسی زخم کی وجہ سے پھر یہ مر گیا. اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جنگ بدر دونوں کو لاتے ہیں، اس پر رومی فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے، رومی یہ فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور عبی بن خلف یہ مر چکا ہے اور ادھر جوبہ بھی حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ پہلے کا طے شدہ تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن خلف کے وارثوں سے وہ 100 اونٹ وصول کیے اور وصول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، تو نبی السلام نے فرمایا تصدق دے، اس کے ساتھ صدقہ کر دے۔ یہ پیش گوئی تھی سیاغلبون کہ رومی غالب آئیں گے، رومی غالب آئیں گے، رومی غالب آئیں گے، تو پیش گوئی
سچی ہو گئی،
پیش گوئی سچی، تو نبی نبی اونچی آواز سے کہہ دو نبی سچا۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جب جا رہے ہیں، 3 راتیں تو غار میں گزاری، غار میں 3 راتیں گزار کر آگے چلے، اور 3 شخصیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فقیہ، یہ 3 شخصیتیں ہیں۔ ان کو ایک آدمی نے دیکھا، اور دیکھ کر وہ مکہ میں آیا، اور سراتا بن مالک، یہ اپنے قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ابو بکر کا نام لیا، میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ غیر معروف راستے پر جا رہے ہیں، اور ادھر ابو جہل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی قید کر کے قتل کرے گا یا قید کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے، جتنی دیت ہوتی ہے، نبی اسلام کے بدلے میں 100 اونٹ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں بھی 100 اونٹ، تو 200 اونٹ۔ اس لالچ میں دوڑے لگ رہی تھی، تو جب یہ خبر پہنچی، اور سراقہ بن مالک خود بتاتا ہے کہ میرے دل میں تو یہ بات آئی کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں شخصیتیں جا رہی ہوں گی، دل میں تو یہ بات آئی، لیکن لالچ یہ کیا کہ یہ انعام میں اکیلا حاصل کروں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہ ہو، یہ دل میں لالچ آ گیا، اس لیے فوراً کہا اس آدمی کو کہ میاں تو یہ غلط کہہ رہا ہے، میرے سامنے یہاں سے کچھ آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اونٹ گم ہو گئے تھے اور وہ اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں، وہ اونٹ تلاش کرنے والے ہیں، وہ نہیں، یہ کہا، لیکن ادھر تدبیر کرنے لگا کہ میں تعاقب کروں اور یہ انعام میں حاصل کروں، اپنی لونڈی کو کہا کہ فلاں پہاڑ کے پاس میری گھوڑی لے کر آ جا، اور خود تیر لیے، لیکن تیر کس طرح پکڑے، لوہے والا بھالے والا حصہ نیچے کیا، اوپر سے پکڑا اور یوں نیچے کر کے لے جا رہا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی ساتھ شامل ہو کر اس انعام میں شریک نہ ہو جائے، یوں اکیلا اکیلا گیا، اور اپنی گھوڑی کو سٹ پٹ دوڑایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق نظر آ گئے اور قریب پہنچ گیا، تب یہاں پر بھی ابوبکر صدیق سراقہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ تو پورے متوجہ ہو کر سیدھے چل رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں، تو ان کو جو میرے اوپر نظر پڑی تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے رسول اللہ وہ تو سورہ کا قریب آ گیا. تو یہاں پر بھی نبی السلام نے تسلی دی, لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا, پرواہ نہ کر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر سوراقہ جب قریب گیا تو اس نے قریب ہو کر کہا میں یمنعکم انی, آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یمنعنی اللہ الجبار القہار, مجھے اللہ جبار القہار بچائے گا. ادھر اس کی گھوڑی پھسلی اور سوراقہ دھڑام سے نیچے گرا. سوراقہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنے وہ تیر نکالے قسمت ازمانے والے, ایک تیر پر لکھا ہوا تھا افعل, دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل, اگر افعل یہ کام کر لے لا تفعل یہ کام نہ کر تو یوں وہ فال نکالتے, اگر تو تیر نکل آیا افعل والا کر تو وہ کام کرتے, اور اگر تیر نکلتا لا تفعل نہ کر تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے. کہتے ہیں کہ میں نے تیر نکالے اور تیر نکال کر میں نے فال اسے نکالی, ازرہم عملہ, کہ میں نبی پاک اور ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں, تو تیر یہ نکلا لا تفعل تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں چونکہ لالچ تھا اونٹ حاصل کرنے ہیں تو میں نے اس فال کی پرواہ نہ کی اور میں گھوڑی پر سوار ہوا اور پھر دوڑا, لیکن جب میں پھر قریب پہنچا تو میری گھوڑی کے اگلے پاؤں یہ زمین کے اندر دھنس گئے اور پھر یہ گرا. کہتا ہے کہ میں نے پھر تیر نکالے اور فال بھی نکالی تو فال میں یہی آیا کہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی, گھوڑی پر سوار ہوا پھر گھوڑی کو دوڑایا. پھر جب قریب پہنچا تو گھوڑی پھر زمین میں اس کے پاؤں پہلے سے بھی زیادہ دھنس گئے. البدایہ بن نہایا میں ہے کہ اس نے سات مرتبہ ایسا کیا اور ساتوں مرتبہ ہی اس کی گھوڑی کے پاؤں یوں زمین کے اندر دھنس گئے. اور پھر نبی علیہ السلام کو منت سماجت کرتا کہ آپ دعا کریں, یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا, آپ دعا کریں. نبی سم دعا فرماتے, اس کی گھوڑی پھر نکل آتی, لیکن یہ پھر گھوڑی پر سوار ہو کر اسی لالچ میں پھر دوڑتا اور پھر اسی طریقے سے اس کے پاؤں زمین میں اتر جاتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کرتا, آپ دعا کرتے, اس کے پاؤں پھر نکل آتے. سات دفعہ ایسا ہوا. جب اخیر اس نے دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو سوراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی, سید ہر امر ہو, ان کا معاملہ دین والا اور ان کا حکومت والا, یہ غالب آئے گا, یہ غالب آئے گا. اور ساتھ ہی کہنے لگے نبی اسلام کو, وہ تم لے کو رکاب رجال, کیا آپ لوگوں کے گردنوں کے مالک بنے گے, لوگوں کے گردنوں کے مالک بنے گے. جب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی, اب میں نے کہا کہ حضرت آپ غالب تو آئیں گے اور لوگوں کے گردنوں کے مالک تو بنے گے, لہذا ایک امان نامہ مجھے لکھ کر دے دو. امان نامہ کیا؟ کہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ میرے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کریں گے, ذلت والا معاملہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سردار تھا اس لیے اپنی شان شوکت قائم رکھنے کے لیے کہ میں آؤں تو ایک اعزاز کے ساتھ عزت افزائی میری ہو اور ذلت نہ ہو, یہ امان نامہ لکھ دیں. نبی علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ کو کہا, فقیہ کو کہا کہ آپ لکھیں, انہوں نے پھر لکھا, لیکن سوراقہ کہنے لگے کہ نہیں ابو بکر لکھ کر دیں. نبی صاحب نے ابو بکر صدیق کو کہا, انہوں نے بھی لکھ کر دے دیا, امان نامہ اس کے پاس محفوظ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے غزوہ طیب سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ واپس آئے, یہ عرانہ میں تھے کہ سوراقہ پھر یہ وہاں پر پہنچا اور یہ امان نامہ ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کی فوج کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا گیا. وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا, امان نامہ دکھایا, ہاتھ میں لے کر کہا انا سراقہ, انا سراقہ, کہ میں سراقہ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بکا, مرحبا بکا, تیری آمد سراقہ مبارک, مرحبا. اور وہیں پر انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. اسلام جب قبول کر لیا, ہاں ایک بات یہ بھی, امان نامہ بھی لیا, اس امان نامے کو لے کر نبی پاک کے پاس پہنچا. اور امان نامہ لے کر جب یہ واپس آنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سراقہ کیف بیکا اذا تصبرت بسواری کسرا, اس وقت سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. سراقہ نے تعجب سے کہا کسرا بن ہرمز, وہ جو فارس کا بادشاہ ہے کسرا بن ہرمز, کیا اس کے کنگن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام ہاں اسی کے کنگن. اس وقت اس کی شاہی قائم تھی, دبدبا قائم تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے اور نبی علیہ السلام نے جب غزوہ خندق کے موقع پر ایک پتھر کی چٹان آ گئی, توڑی نہیں جا رہی تھی, نبی علیہ السلام نے ایک کدال مارا, چمک نکلی تو فرمایا مجھے کسرا کے خزانے دکھائے گئے, اور دوسرا مارا چمک نکلی فرمایا مجھے قیصر کے خزانے دکھائے گئے. یہ بھی فتح کی طرف اشارہ تھا. تو یہ ایک پیش گوئی تھی روم اور فارس کی فتح کی. اور ادھر سراقہ کو جو کہا کہ کنگن پہنے گا کنگن پہنے گا, یہ بھی فتح کی طرف اشارہ تھا کہ ان وہ فتح ہوگا اور پھر وہ کنگن آئیں گے, سراقہ پہنے گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور اسی کسرا کے کنگن, اس کا تخت اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صاحب کے اس پیش گوئی کو پورا کیا, سراقہ کو بلایا اور وہی کسرا کے کنگن ان کو پہنا. پیش گوئی کہہ دو, پیش گوئی سچی, تو نبی نبی سچا. نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی, پیش گوئی کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منبر پر بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہذا ابنی سیدن, یہ میرا بیٹا سردار ہے, لعل اللہ یصلح به بین الفئتین من المسلمین, مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ اس کے ذریعے صلح کرائے گا. اب ایک طرف جماعت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, دوسری طرف جماعت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپس میں جنگ ہو رہی ہے. آپ بتائیں کہ ان میں صلح کن نے کرائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے صلح ہوئی, خلافت سے یہ دستبردار ہوئے اور دستبردار ہو کر ان کے درمیان صلح کرا دی. تو نبی علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار, ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو گئی, صلح ہوگی, تو پیش گوئی, پیش گوئی سچی, تو نبی سچا. مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی تو نبی علیہ السلام نے پہلا پتھر رکھا اور دوسرا پتھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا, تیسرا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا, اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر رکھا. تو پہلے ابوبکر صدیق نے پتھر رکھا, پھر حضرت عمر فاروق نے رکھا, پھر عثمان غنی نے رکھا. جب یہ پتھر رکھ چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہا اولا خلفاء بعدی, یہ ہیں جو میرے بعد خلفاء ہوں گے. تو خلافت اسی طریقے سے ہے, ترتیب سے, پہلے ابوبکر صدیق, پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی. تو آپ نے جو پیش گوئی کی تھی یہ پیش گوئی سچی, تو نبی سچا. سچے نبی کی پیش گوئیاں سچی, اور جس کی ایک پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے وہ نبی سچا نبی نہیں, وہ جھوٹا, وہ مدعی نبوت ہے, وہ نبی نہیں. اور مرزا قادیانی نے یہ معیار خود بتایا. اب ہم ذرا مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی روشنی میں بھی
ختم کر دوں. اچھا جی, اچھا جی جی,
اب مرزا کی پیش گوئیاں بھائی ہیں تو بے شمار جو جھوٹی نکلی. ایک دو بتا دیتا ہوں باقی پھر سے کبھی. مرزا قادیانی, اس کی دو شادیاں ہوئیں. پہلی اس کی شادی ہوئی 1852 عیسوی میں, اور اس کی بیوی کا نام حرمت بی بی. 32 سال اس کے ساتھ گزارے اور اسے دو بیٹے پیدا ہوئے, سلطان احمد اور فضل احمد. یہ دو بیٹے پیدا ہوئے, اور 32 سال کے بعد 1884 17 نومبر اس میں دوسری شادی کی, نصرت جہاں سے, جس کو قادیانی ام المومنین کہتے ہیں, اور اسی سے پیدا ہوا مرزا کا بیٹا بشیر احمد ایم بے, جس نے مرزا قادیانی کی پھر سیرت بھی لکھی. اب مرزا نے یہ جو دو شادیاں کی تو اس کے بعد ایک پیش گوئی کی. اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالی کی طرف سے بیان کی تھی, یعنی اللہ نے اس پر اس کو اس کے کہنے کے مطابق وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی. اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض باپ برکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی. باپ برکت عورتیں اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں گی اور اولاد ہوگی, لیکن اخیر تک بس یہ دو ہی بیویاں, اور پھر حرمت بی بی کو طلاق دے دی, اور صرف نصرت جہاں یہ اخیر تک رہی, اور کوئی بابرکت عورت اس کے نکاح میں نہیں آئی, نہیں آئی. نہ وہ سے کوئی اولاد ہوئی, نہ بیوی ہوتی تو اولاد ہوتی, بابرکت بیوی آتی تو بابرکت اولاد ہوتی, نہ وہ بابرکت بیوی آئی نہ بابرکت اولاد ہوئی. تو پیش گوئی سچی یا جھوٹی؟ پیش گوئی جھوٹی, اور جس کی پیش گوئی جھوٹی وہ بھی جھوٹا, وہ نبی نہیں مدعی نبوت جھوٹا ہے, وہ سلاسون کذابون دجالون ان میں سے ایک ہے. یاد رہ جائے گی. ایک اور, مرزا قادیانی نے کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, لیکن یہ مرا کہاں؟ لاہور میں احمدیہ بلڈنگ کے اندر 26 مئی 1908 کو یہ مرا, اور اس کی لاش ریل گاڑی کے ذریعے قادیان پہنچائی گئی. پیش گوئی کیا تھی کہ یہ مکہ میں مرے گا یا مدینہ میں, مرا کہاں؟ لاہور میں. تو پیش گوئی سچی یا جھوٹی؟ پیش گوئی جھوٹی, اور جس کی پیش گوئی جھوٹی وہ بھی جھوٹا. چونکہ وقت پورا ہو گیا, بلکہ میں نے تھوڑا سا اوپر لے لیا, معذرت. انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا حضرت سے کریں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله یا اللہ ساؤں کے یا اللہ اس مبارک درس کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما. اور یا اللہ ہمارے کابرین یہاں تشریف فرما. یا اللہ سب کی یا اللہ نیک محبتوں کی شفقتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما. ہمارے پورے مجمع کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما, خوشیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ.
بھائی میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے اصحاب بدر کا اجمالی تعارف جو لولاک رسالے میں